بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 جنوری سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں منہاج محمدی کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ افغانستان میں جو صورتحال پیش آئی غیر متوقع طور پر، اس سے تباہی پر ایک اثر ہے، کچھ مایوسی، کچھ بد دلی. اور اس کیفیت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے نظریات میں سے جو محکم چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی کسی قدر شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا میں نے دو اعتبارات سے قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں بھی دو طرح کی آیات ہیں، محکمات ہیں، ان ام الکتاب، اور دوسری متشابہات ہیں کہ جن کے مفہوم کے تعین میں اشتباہ واقع ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ہماری محکم ہیں ہمارے فکر کے اعتبار سے، ہمارے نظریات اور خیالات کے اعتبار سے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے اپنے ایک تصور کو، ہمارے اندازے کو دخل تھا، وہ متشابہات کے درجے میں ہیں. جو خبر محکم ہے بالکل معین قرآن و حدیث کی روح سے، وہ یہ ہے کہ قیامت سے قبل پورے روئے ارضی پر خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہوگا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ یہ کہ وہ کب ہوگا، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا، یہ چیزیں وہ متشابہات کی نوعیت کی ہیں کہ اگرچہ کچھ اشارات جو ہیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان سے انسان خود اپنی سوچ کے ذریعے سے پھر صغرا کبرا مرتب کر کے نتیجہ نکالتا ہے، اس میں مغالطے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک امر محکم ہے ہمارے لیے، حکم ہے کہ جو بالکل پختہ ہے، یقینی ہے، وہ یہ کہ ہر صاحب ایمان کے لیے لازم ہے، فرض عین ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرے. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی و جہد، جدوجہد، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اس کے ضمن میں دوسری بات جو محکم ہے احادیث نبویہ کی روح سے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے شرط لازم ہے التزام جماعت. جیسے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی بغیر وضو کے، ایسے ہی اقامت دین کی یا غلبہ دین کی جدوجہد ممکن نہیں ہے بغیر جماعت. تو یہ بھی ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے اپنے خیالات کو گستاذہ کیا، اپنے صغرا کبرا کو سنبھالا. جیسے میں نے غالب کا شعر آپ کو سنایا تھا، سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو یہ جو ہمارے محکمات ہیں ہمارے فکر کے، ان کے بارے میں ہماری جو ہے کسی درجے میں بھی کوئی کیفیت جو ہے وہ اس میں نرمی پیدا نہ ہونے پائے. اب آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دو اور امور جو بہت محکم ہیں. پہلا محکم اصول یہ ہے کہ یہ جو غلبہ دین ہوگا دوبارہ، یہ ہوگا اسی طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر کے جو طریقے کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس میں اگر کوئی بھی کسی درجے میں بھی کوئی ڈیویشن ہوگی, کوئی انحراف ہوگا, تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو شعر ہے بہت مشہور کہ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید, کہ ہرگز بمنزل نہ باہر رسید, وہ شخص جو ہے وہ ہرگز منزل پر نہیں پہنچ سکے گا کہ جو رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طریقہ کار کو اختیار کرے. اس حوالے سے ایک تو میں نے آج آپ کو آیت سنائی, قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ بڑی اہم آیت آئی ہے. اگرچہ یہ ہمارے ہاں عام جو مواعظ ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, عام دینی مجلسوں میں جو گفتگویں ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ عام طور پر اہم عنوان کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن اس کے ضمن میں چونکہ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر گفتگو ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ الفاظ آئے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ شرطیں مقرر ہیں, کہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ ہدی للناس ہے, تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے, لیکن اپنے عملی اعتبار سے یہ ہدی للمتقین ہے, فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جن میں تقویٰ ہے, جن میں طلب ہے ہدایت کی, فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں اسوہ کاملہ ہے, خاص طور پر مردوں کے لیے زندگی میں جو جو حیثیتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں ان سب حیثیتوں میں ایک اسوہ کامل موجود ہے حضور کی شخصیت مبارکہ میں. البتہ یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرطیں ہیں. لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا, تین شرطیں پوری ہوں. اس شخص کے لیے اسوہ ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہو, اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, لوٹ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. نمبر دو یہ کہ وہ یوم آخر پر یقین رکھتا ہو, جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو, حساب کتاب اخروی پر یقین رکھتا ہو, جزا و سزا اخروی پر یقین رکھتا ہو. اور نمبر تین ذکر اللہ کثیرہ, اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ. یہ تین شرطیں ہوں گی تو اسوہ رسول سے استفادہ ہو سکے گا. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے, چونکہ اس موضوع پہ میری ایک کتاب بھی تھی اسوہ رسول, اگرچہ شاید آج کل وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, اس کی ری ایڈیٹنگ ہوگی اور پھر وہ شائع ہوگی. پہلے میری تمام ایسی چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں کہ ٹیپ سے براہ راست اتار کر انہیں شائع کر دیا. اب جب ان کے اگلے ایڈیشن آ رہے ہیں تو ان میں ذرا محنت ہو رہی ہے کہ انہیں ذرا ایڈٹ کیا جائے. تقریر کا انداز اور ہوتا ہے, تحریر کا انداز اور ہوتا ہے, تو کسی نہ کسی درجے میں اس انداز کو بدل کر پھر اس کو شائع کیا جائے. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غور طلب بات ہے کہ یہ آیت کہاں وارد ہو رہی ہے. غزوہ احزاب کے ذکر کے دوران یہ آیت وارد ہو رہی ہے. گویا کہ حضور کا جو کردار تھا غزوہ احزاب کے اندر وہ ہے کہ جو اہم ترین حیثیت کا مالک ہے اسوہ رسول ہونے کے اعتبار سے. ویسے تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم نے, میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اس وقت تنقیدی بات کر رہا ہوں, ایک کتاب لکھی اسوہ رسول, اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں باریک سے باریک سنتوں کا ذکر ہے. مسواک ہو تو کیسے کی جائے, مسواک کو کس طرح ہاتھ میں پکڑا جائے وغیرہ وغیرہ, ساری سنتوں کا ذکر ہے. لیکن افسوس یہ کہ اس اصل سنت کا ذکر نہیں ہے. وہ اسوہ رسول اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا, فاقہ جھیلنا, پیٹ سے پتھر باندھ دینا, یہ ساری سختیاں جو حضور نے جھیلی ہیں اور حضور کے صحابہ کرام نے جھیلی ہیں, غزوہ احزاب جو ہے وہ ایک اعتبار سے کلائمکس تھا. انفرادی سطح پر حضور کے لیے ابتلاء و آزمائش کا کلائمکس جو ہے وہ طائف کا آپ کا جو سفر ہے وہ ہے اہم ترین اور عظیم ترین ابتلاء اور آزمائش جو آپ کی ہوئی ہے ذاتی سطح پر. لیکن اجتماعی سطح پر امت مسلمہ کے لیے وہاں تو الفاظ ہی آئے, وہ زلزلو زلزال شدید, غزوہ احزاب کے موقع پر ان کو جھجھوڑ ڈالا گیا, ان کو ہلا مارا گیا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے شدت کے ساتھ. تو اہل ایمان جو ہے ان کا ایمان بھی صاف ہو کر سامنے آ گیا نکھر کر, اور اہل نفاق کا نفاق جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے ثابت ہوئے, ہمیں سبز باغ دکھا کر مروا دیا گیا. لیکن اس وقت اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا, حضور کا طرز عمل کیا تھا, وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باقی وہ چیزیں بھی اسور کی سنتیں ہیں. میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ میں نکاح کے خطبے میں خاص طور پر یہ توجہ دلایا کرتا ہوں, من رغب عن سنتی فلیس منی کے حوالے سے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں آگے جائے بایاں نہ جائے، یہ بھی سنت رسول ہے. اگر آپ کو اس کا احساس ہے اور واقعی آپ کا دایاں پاؤں آگے جا رہا ہے بایاں نہیں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی ڈسپلن کے پابند ہیں، کسی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. اور لاوباریانہ انداز میں جون سا پاؤں چاہا آگے چلا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، اسوہ رسول کے ساتھ اور سنت رسول کے ساتھ. اس طرح سونے کا معاملہ ہے، سونا تو ہے، ہر حال میں سونا ہے، لیکن اگر یہ کہ وہ پوسٹر اڈاپٹ کر دیا جائے، کم از کم یہ کہ شروع میں کہ دہنی کروٹ لیٹا جائے، لیکن اس رخ پر کے پلنگ اس رخ سے بچھائے جائیں کہ دہنی کروٹ لیٹے تو رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے، قبلہ روح ہو جائے معاملہ. اور پھر یہ ہے کہ دہنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دہنے گال کے نیچے رکھ لیا جائے، بعد میں یہ آدمی کروٹ لے لے ادھر ادھر ہو جائے وہ بات دوسری ہے، لیکن آغاز میں یہ کام کر لینا یہ بھی سنت رسول ہے. اور بہت بڑی یعنی چھوٹی سنتوں میں بہت بڑی سنت جو ہے وہ داڑھی ہے، جس کی کہ حضور نے تاکید فرمائی ہے. لیکن سب سے بڑی سنت وہ تو یہ ہے کہ حضور نے 23 برس تک مسلسل جو کام کیا ہے، مسلسل جو کام کیا ہے وہ تو ہے دعوت دین، اقامت دین کی جدوجہد. اب اگر یہی سنتوں کی فہرست سے خارج ہو گئی تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے آپ امبار لگا دیں، اتنی موٹی کتاب لکھ دیں، تب بھی اس سے پھر وہ پور تلافی نہیں ہو سکتی، وہ کمی کی جو رہ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضور نے یہ جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اللہ کے دین کو غالب کر دیا، بالفعل تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، پوری دنیا مانتی ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے نمبر 1 پر رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پوری انسانی تاریخ سے بڑی بڑی شخصیتوں کو نکالا، چنا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. کس نے تاریخ کا رخ موڑا ہے؟ ایک تاریخ جدھر جا رہی ہے آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہو تب واقعی آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا. تو اس نے جو سلیکشن کیا کہ وہ 100 اشخاص کون سے ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کے رخ کو موڑا ہے، پھر ان میں گریڈیشن قائم کی، ان میں سب سے زیادہ جو ہے مؤثر شخصیت کون ہے، پھر نمبر 2 کون، نمبر 3 کون، نمبر 4 کون. تو نمبر 1 پر حضور کا ذکر کر رہا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کا ذکر کر رہا ہے، اور نمبر 50 پر حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اہل ایمان میں سے پھر صرف ایک اس کی فہرست میں آیا ہے، باقی جو ہے حضور لیکن سر فہرست ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا مانتی ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کسی شبے کی گنجائش نہیں. اس پہلو سے یہ بات کہ وہ کیسے ہوا، یہ ہے اسوہ رسول. اس کے لیے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، سیرت النبی کا تجزیہ کیا جائے، فلسفہ سیرت کو سمجھا جائے، آپ نے کس مرحلے پر کیا کیا تو کیوں کیا. اگر آپ نے مکی دور میں یہ حکم دیا کہ چاہے تمہیں کتنا بھی ستائیں، کتنا بھی ماریں، کتنی بھی تکلیف دیں، لیکن تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، تو اس کی آخر میں کیا حکمت تھی، کیا سبب؟ حالانکہ قانون تو قرآن کا یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ بھی ویسے ہی جزا سیئتن سیئت مثلہا، برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، آپ قانون تو یہ ہے. لیکن یہ قانون جو ہے مسلمانوں کے حق میں ساکت رہا 12 برس تک، تمہیں مارے، تمہیں زندہ جو ہے جیسے کہ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگا کر کے یعنی ننگی پیٹھ اور انہیں لٹا دیا گیا انگاروں کے اوپر، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹ گئے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا کہ تمہیں جوابی کارروائی کوئی نہیں کرنی، رسک نہیں کرنا، اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی کوئی اقدام نہیں کرنا. یہ کیوں تھا؟ اس کا کوئی سبب ہے نا، اس کی حکمت ہے. اس کو میں کہتا ہوں فلسفہ سیرت، فلسفہ سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو اس حوالے سے بہرحال میری اپنی ایک کوشش ہے جو میں نے کی ہے، اور اسی مسجد میں 11 جمعوں میں مسلسل میں نے خطاب کیا تھا. یہ 1985 کی بات ہے، 1985 اب آپ 17 برس پہلے کی بات ہے، جو میں نے ہر جمعے میں مفصل تقریر کی اور 11 جمعوں میں مکمل ہوا تھا وہ معاملہ، جو اب پھر منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام کے عنوان سے وہ کتاب کو تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے، چھپ چھپی ہوئی موجود ہے. تو پہلی بات تو محکم یہ ہوئی قرآن مجید کی روح سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے، تم میں سے جو کوئی بھی واقعتاً اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اس کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. پھر نمبر دو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس سورہ میں ذکر ہے، یہ ساتواں رکوع ہے، بہت اہم ہے سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع، جس میں تین فتوے اللہ کے آئے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم اور مشرک ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، باغی ہیں، فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے فرمان کو توڑنے والے ہیں، نافرمان ہیں۔ لہذا ان تین فتووں کے ساتھ پھر آگے چل کر جو بات آئی وہ یہ کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا تھا، انہیں کتاب دی تھی، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ عیسیٰ کو ہم نے بھیجا، انہیں بھی کتاب دی انجیل، فیہا ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت و نور تھا۔ اور اب اے محمد آپ کو ہم نے یہ کتاب دی قرآن مجید۔ اس موقع پر یہ الفاظ آئے ہیں جو نہایت جامع ہیں، لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک منہاج، منہاج طریقہ کار، منہج، آپ اسے مخفف کریں تو منہج بن جائے گا ورنہ منہاج بن جائے گا، منہاج۔ تو منہاج جو ہے طریقہ کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہے۔ ہمارے لیے واجب جو ہے وہ حضور کا اسوہ ہے، حضور کا منہاج ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ کا منہاج غلط تھا یا خلاف اسلام تھا، نہیں، معاذ اللہ، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، ان کے منہاج کی بھی گنجائش ہے، اس کو بھی غلط ہم نہیں کہیں گے بنیادی طور پر۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اور بہت ہی یوں سمجھیے برگزیدہ شخصیت، ان کے منہاج کو بھی ہم غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم پر جو لازم ہے، اب حضرت موسیٰ کی شریعت غیر اسلامی تو نہیں تھی نا، اسلامی تھی، لیکن اب ہمارے لیے وہ نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح منہاج عیسوی ہو یا منہاج موسوی ہو، یہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے، واجب الاتباع جو ہے وہ منہاج محمدی ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو وہ منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ پھر یہ کہ اس پر دو عظیم شخصیتوں کے قول موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے تو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ الفاظ بھی تھے، ان ھذا الامر، یہ جو امر خلافت ہے جس کے لیے میں نامزد کر رہا ہوں عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد خلیفہ کی حیثیت سے، ان ھذا الامر لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے حصے کی ہوئی تھی۔ اور یہ میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ حضور نے جو پانچ ادوار گنوائے تھے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک، یہ پہلا دور نبوی ہے، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ ہے، پھر ظالم ملوکیت ہے، پھر غلامی والی ملوکیت ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ تو امت میں اول بھی خلافت علی منہاج النبوہ، آخر بھی خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن آخری دور کی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں قائم ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے دور کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی تھی، یعنی حضور نے قائم کی تھی نا، تو حضور کا اسوہ کیا تھا۔ پھر اسی کو ایک بالکل اصول کی حیثیت سے حضرت امام مالک، امام دار الحجرت، انہوں نے بیان کیا ہے، لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ تو پہلے میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ یہ قول جو ہے حضرت امام مالک ہی کا ہے، لیکن بعد میں ایک صاحب نے بتایا، اور واقعتاً میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہ یہ اس کی اصل جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے خطبے میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا حضرت عمر کو نامزد کرتے وقت، اس میں یہ الفاظ ہیں، ان ھذا الامر لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ محکم ترین بات جس پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے کم سے کم اب یہ 17 برس تو اس موضوع پر مسلسل گفتگویں کی ہیں، تقاریر میری بڑی تفصیل، 5-5 تقریروں کے اندر میں نے اس اسوہ رسول کو اور منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، اس کے آڈیو کیسٹس ہیں، ویڈیو کیسٹس ہیں، کبھی 1 گھنٹے کی تقریر میں ان کو سبب کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک اجلاس ہوا تھا، فہم قرآن انسٹیٹیوٹ اور آسان ترجمہ قرآن تحریک، یہ دو ادارے ہیں، ڈاکٹر راشد رداوا صاحب جو ہمارے یہاں کے اچھے فزیشینز میں سے شمار ہوتے ہیں، نیک آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، ان کی زیر عمارت یہ دو ادارے چل رہے ہیں۔ تو پچھلے اتوار کو ان کا ایک سالانہ اجلاس تھا، تو میں اس میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو میں اپنے درس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہاں منتقل ہوا اور وہاں جا کے میں نے تقریر کی۔ تو موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا عصر حاضر میں قرآن اور سنت کے نفاذ کا طریقہ کار کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں میں عنوان میں دو باتوں کے بارے میں پہلے عرض کر دوں کہ پہلے تو یہ کہ قرآن و سنت کا نفاذ سے مراد کیا ہے. طالب اسی سے مراد ہے نظام اسلامی کا. اسلام کیا ہے؟ کتاب قرآن و سنت. تو قرآن و سنت کے نفاذ کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی نظام کا قیام, حکومت الہیہ کا قیام, خلافت علی منہاج النبوت کا قیام. تو ہمیں چاہیے کہ جو اصل اصطلاحات ہیں دین کی ہم اس کے حوالے سے بات کیا کریں, اپنی طرف سے نئی اصطلاحات وضع نہ کریں. اگرچہ نئی اصطلاحات کا بھی فائدہ ہوتا ہے جدید ذہن تک بات کو پہنچانے کے لیے, کوئی جدید اصطلاح جو ہے وہ زیادہ سہل ہو جاتی ہے اور آسان کر دیتی ہے معاملے کو. لیکن یہ کہ پھر ریورٹ کرنا چاہیے اوریجنل قرآن اور سنت کی جو اصطلاحات ہیں, اقامت دین ہے, اظہار دین الحق ہے, تکمیل رب ہے, خلافت علی منہاج النبوہ ہے. یہ ہے بنیادی اصطلاحات کتاب و سنت کی. دوسری بات میں نے عرض کی یہ عصر حاضر کس بلا کا نام ہے؟ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. یہ قدیم و جدید میں کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہ تو عصر حاضر ہے یا عصر قدیم تھا؟ طریقہ کار وہی ہے کہ جو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب میں یہاں آج پھر چاہتا ہوں کہ اس کے جو پانچ نکات ہیں یا چھ نکات ہیں وہ صرف بڑے اختصار کے ساتھ پھر بیان کر دوں. پہلا نقطہ, ویسے تفصیل سے بات کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن آسان لہج میں آسان انداز میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ لوگوں میں ایمان حقیقی پیدا کیا جائے قرآن کے ذریعے سے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تدبر قرآن کے ذریعے سے ایمان حقیقی یقین والا ایمان پیدا کیا جائے. اور یقین والے ایمان کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ شریعت کے جن احکام پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے اس وقت ممکن ہے, ممکن ہے کہ لفظ نوٹ کیجئے, مشکل ہوا کرے, تکلیف اس میں آئے, لیکن لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہو گئے, لیکن ممکن اگر ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے اگر ایمان موجود ہے حقیقی, ورنہ جھوٹ ہے. یہ سب ادعا ایمان ہے, یہ دعوی ایمان ہے. جب تک کہ وہ احکام, یعنی یوں سمجھیے کہ چوری پر ہاتھ کاٹ ڈالنا یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, یہ جب تک نظام کے اندر طے نہیں ہوگی بات اس وقت طے نہیں ہو سکتا. لیکن شرعی پردہ اختیار کرنا تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, اپنے گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کریں. اگر وہ بھی ہم نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا تو اپنا من جو ہے وہ من جو ہے وہ کھوٹا ہے, اس کے اندر کھوٹ ہے, اس کے اندر خرابی ہے, ہماری نیت کے اندر فساد اور فتور ہے. اس لیے کہ بہرحال پاکستان میں الحمدللہ کہ کوئی آج تک ایسا آرڈیننس نافذ نہیں ہوا ہے کہ عورت برقع نہیں لے سکتی. پھر اگر نہیں لے رہی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان بوجھ کر اپنی آزادانہ مرضی سے ہم نے اسلام کے حکم کو جو ہے ختم کیا ہے. اس حوالے سے اسی طرح سود کا معاملہ ہے کہ سود کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا کہ اپنی دکان کو ذرا بڑھانے کے لیے, کاروبار میں اضافے کے لیے آپ بینک سے لون لیں سود کے اوپر, کوئی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے, چھوٹی موٹی دکان ہے, اسی سے آپ گزارا کیجئے. لیکن یہ کہ سودی آپ قرضہ لیں بینک سے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار کی بساط جو ہے وہ بچھائیں لمبی کریں, یہ آپ کا فعل ہے اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جن چیزوں میں ہمارے پاس اختیار ہے اس میں بھی ہم شریعت کی پابندی نہ کریں تو پھر ایمان کا دعویٰ باطل ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان پیدا کیا جائے, اس کی سورس ہے قرآن مجید. نمبر دو, پھر تزکیہ کیا جائے اخلاق کا, نیتوں کا, اندر سے پاک کیا جائے انسان کو. اندر کی پاکی کیا ہے؟ نیت کی پاکی, نیت میں اخلاص. جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور آخرت کے لیے کرنا ہے, دنیاوی کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو, یہاں تک کہ دنیاوی انقلاب بھی آپ کا مقصود نہ ہو. انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد آپ پر فرض ہے, کیجئے. نماز فرض ہے, پڑھیے. نماز مقصود نہیں ہے, نماز نصب العین نہیں ہے. نماز کا بھی ایک مقصود ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, یاد کے لیے, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. وہ یاد ہے اصل میں جو مقصود ہے. اور جیسے کہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو مدد کس کام کے لیے حاصل کرو؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, جان گسل ہے, جس میں بڑے خطرناک مقامات آتے ہیں, جس میں تکالیف آتی ہیں, بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں. ان میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو نماز مقصود بھی ذات نہ رہی بلکہ نماز بھی ایک مقصد کا ذریعہ بن گئی، ایک مقصد کے حصول کا طریقہ ہے. اس حوالے سے نمبر دو بات پھر کیا ہوگی، اندر کا تزکیہ ہو جائے، نیت خالص، جو بھی کام کر رہا ہے انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، دنیا کا نہ کوئی فائدہ نہ کامیابی نہ شہرت کوئی شے، دنیاوی اقتدار، دنیا میں کوئی اپنے لیے غلبہ حاصل کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ تو ہم نے خاص کر دیا ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں نہ فساد پیدا کرتے ہیں نہ اپنے لیے کوئی سربلندی چاہتے ہیں. اپنے لیے نہیں، سربلندی چاہیے تو اللہ کے دین کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں. اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. پھر نمبر تین، ایسے لوگوں کو منظم کرنا ہوگا، اور منظم تنظیم کی بنیاد بیعت ہوگی تو وہ مسنون تنظیم ہے، ورنہ بھی وہ جماعت تو ہے، تقاضا تو پورا ہو جائے گا جماعت کا، لیکن یہ کہ مسنون جماعت وہی ہوگی جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت قائم کی. آپ نے بیعت لی صحابہ کرام سے، متفق علیہ روایت ہے، اور آپ کے علم میں ہے، کئی مرتبہ میں نے بتایا آپ کو کہ جس حدیث کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے ہمیں کہ وہ متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت پر، اس کے درست ہونے پر، اس کی روایت اور سند کے اعتبار سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں یہ رائے دے دیں کہ یہ صحیح ہے، اس کا درجہ تقریباً قرآن کے برابر ہو جاتا ہے. قرآن بھی تو منقول ہو کے آیا ہے نا، مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، آپ پر تو نازل نہیں ہوا، ہم نے اپنے بڑوں سے حاصل کیا ہے، قراء کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، قراء کو ان کے اساتذہ نے پڑھایا ہے، پھر ہوتے ہوتے پھر یہ صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا تھا، اور صحابہ کرام کو حضور نے سکھایا تھا. تو یہ بھی تو جیسے کہ حدیث نبوی ہے وہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ حضور کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے، صحابہ کرام نے بیان کیا تابعین سے، تابعین نے بیان کیا تبع تابعین سے، ایک تواتر عمل کے طور پر وہ چیز ہمارے درمیان چلی آ رہی ہے. تو سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے اندر اس قدر لمبی حدیث ہے، میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے آپ کو، آج پھر چونکہ میں صرف اشارات کر رہا ہوں، کم سے کم یہ کہ یہ متون جو ہیں، متن قرآن کے اور متن حدیث کے، وہ تو دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلا نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. دسواں ایک اس کے اندر اور ایڈ ہو جائے گا، وہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا. یہ نو امور ہیں کہ جن پر کے بیعت لی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. تو میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے، اطاعت کرو گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں دوسروں کو تم پر ترجیح دے دوں، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ نے ہمیں نظر انداز کر دیا، ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا، ہاؤ کم، کیسے آپ نے کیا؟ یہ نہیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا. پھر جسے آپ امیر بنائیں گے اسے جھگڑیں گے نہیں، اطاعت کریں گے. اور نمبر نو، ہاں جو بھی حق بات ہوگی وہاں بیان ضرور کر دیں گے، اپنی رائے ضرور بیان کر دیں گے. یہ نو امور تو ہے متفق علیہ. دسویں چیز کا اضافہ ہے کہ جو مسلم شریف کی روایت میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت میں نہیں ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. اس اطاعت سے تم صرف اس وقت سرتابی کر سکو گے جبکہ تم یہ دیکھو کہ کفر بواح کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کفر بواح کے لیے تمہارے پاس قرآن اور سنت کی طرف سے دلیل موجود ہو کہ یہ کفر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ اطاعت صرف حضور کی تو نہیں تھی نا، اطاعت تو حضور کے، اگر فرض کیجئے آپ نے ایک دستہ بھیجا ہے 20-25 آدمیوں کا کسی ایک مشن پر، کوئی ایک مہم پر روانہ کیا ہے، ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا، اب اس امیر کی اطاعت لازم ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصی اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن عصا امیری فقد عصانی. یہ تو ایک چین ہے، یہ لسن اینڈ اوبے، یہ چین ہے، ایک زنجیر ہے، اس میں لنکس ہیں. حضور فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اگلی بات، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ ایک امیر جو ہے جس کو آپ نے بھیج دیا کسی مہم کے اوپر، 20-25 صحابہ ان کے ساتھ ہیں اور ایک امیر ہیں، اب وہ امیر کسی ایسی بات کا حکم دے کہ جو کفر ہو۔ ایک موقع ہو گیا تھا، ایک صاحب جنہیں امیر بنایا گیا وہ کچھ زیادہ جلالی مزاج کے تھے، تیش میں آ جاتے تھے، تو کسی معاملے میں ساتھیوں نے ان کا حکم نہیں مانا تو اتنے غصے میں بھر گئے، حکم دیا کہ گڑھا کھود دو، ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، لکڑیاں اس میں بھر دو، لکڑیاں بھر دی، آگ لگا دو، آگ لگا دی، اب کہا اس میں کود جاؤ، اب کھڑے ہو گئے لوگ، یہ تو خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے، اور اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمیں اسی آگ کے اندر گھسنے کا حکم دے رہے ہیں، نہیں مانی۔ اب اس کا معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا، حضور نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں کود پڑتے تو کبھی اس آگ سے نہ نکل سکتے، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت خودکشی تھی، حرام موت ہو جاتی۔ تو اگر کوئی امیر جو ہے حکم دے رہا ہے، آپ کو ظاہر بات ہے کہ جو امیر مطلق ہے وہ تو ہے محمد رسول اللہ، ان کا کوئی حکم تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے، لیکن اس کے بعد ہر امیر کا کوئی نہ کوئی حکم غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس غلط حکم کے لیے سند ہونی چاہیے آپ کے پاس کتاب و سنت سے کہ یہ کام حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے وہ سم و طاعت کا نظام جو حضور نے بیعت کے ذریعے سے قائم کیا، اور آپ کے علم میں ہے پھر خلافت قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر، خلافت اگر کہیں اس میں خرابی آ گئی تھی تو اصلاح کے لیے میدان میں آئے، چاہے وہ حضرت حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بیعت کی بنیاد پر سامنے آئے، پھر ملوکیت بھی بیعت کی بنیاد پر قائم ہوئی، پھر ہمارے ہاں سلسلہ ارشاد تزکیہ نفس کے سلسلے تصوف جسے کہتے ہیں وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم ہوا، پھر جب یہ کلونیل رول آیا ہے ملکن جبرین والا، اور مختلف مسلمان ممالک میں مسلمان حکومتوں نے، صاحب ہمت لوگوں نے، صاحب عظیمت لوگوں نے رزسٹ کیا ہے اس کو، تو انہوں نے جماعت بنائی، جماعت کے بغیر رزسٹ تو نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی بیعت کی بنیاد پر، چاہے وہ مہدی سوڈانی تھے سوڈان میں، اور چاہے وہ چچنیا میں جو اب بھی شیشان کہلا رہا ہے مشہور، یہاں امام شامل ہوتے تھے، انہوں نے بھی روسیوں کا مقابلہ کیا تھا، 30 برس تک ناک کو چبائے ہیں روسیوں کو، وہ بیعت کے اوپر تھا۔ اسی طریقے سنوسی نے لیبیا میں تحریک شروع کی تھی، وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ ہمارے ہاں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت قائم کی تھی، جماعت مجاہدین، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا حقیقی ایمان بذریعہ قرآن، نمبر دو تزکیہ اور تعلیم بذریعہ قرآن، اگین تزکیہ کے لیے بھی قرآن اور تعلیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نمبر تین تنظیم بر بنائے بیعت، نمبر چار ہے پھر تصادم۔ علامہ اقبال کا شعر بہت دنوں کے بعد اس مقام پر جو ہے آج میں دوبارہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، دو شعروں میں واقعہ یہ ہے کہ عجیب کیفیت کے عالم میں وہ اشعار کہے گئے ہیں، لیکن بہت ہی چشم کشا ہے، بہت بصیرت افروز۔ کہتے ہیں گفتند، اللہ نے مجھ سے فرمایا، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اقبال ہم نے اپنے جس دنیا میں جس عالم میں تمہیں بھیجا ہے وہ تمہیں پسند آیا یا نہیں؟ گفتم کہ نمی سعادت، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں، ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، غریب کے حالات بہت خراب ہیں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں بہت تلخ ہے بندہ مزدور کے اوقات، یہ نظام تو مجھے پسند نہیں، یہ دنیا مجھے پسند نہیں، یہ جو سروں کو گدھوں کی سروں کو جیسے گنتی کر لی جائے ایسی گنتی سے جو جمہوریت قائم ہو رہی ہے مجھے تو پسند نہیں ہے، کچھ رسول ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دیے ہوئے، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، چاہے 100% اس کو ریجیکٹ کر دیں وہ اپنی جگہ بہت برقرار رہیں گے، لہذا ہم اس طرح جمہوریت کے قائل نہیں ہیں۔ تو گفتگو کے نمی سعادت، مجھے پسند نہیں آیا آپ کا جہان، یہ گفتگو کے برہمزن اللہ نے فرمایا، تو پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس میں اس نظام کو۔ بالکل یہی انداز اختیار کیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، فک و کل نظام، پورے نظام کو اس کے ایک ایک جوڑ بند کو ڈھیلا کر کے ختم کر دینا، جب تک یہ نہیں ہوگا، کفر کا نظام جو ہے وہ بڑا مضبوط نظام ہے، بڑا آرٹیکولیٹڈ ہے، یہ سویلین حکومت ہے، یہ فوج ہے، فوج کو حکم ماننا ہوگا، جلوس پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کا حکم ملے گا، پولیس کو تو چلائے گی وہ، اور تیر گیس پھینکنا ہوگا تو پھینکے گی، اور گولیاں چلانی ہوگی تو فوج چلائے گی، یہ نظام ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیے ہوئے، جیسے چار چولہے ہوتی ہیں چارپائی کی، وہ ایک دوسرے سے ٹھکی ہوئی اور اس پر چارپائی قائم ہے، ایسے ہی نظام ہے۔ اس نظام کو کھولنا، توڑنا، فک کو کل نظام، فک کے معنی توڑ دینا، کھول دینا، تو یہی علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا، گفتند کہ برہمزن، لیکن برہمزنی کیسے ہوگی؟ با نشہ درویشی در ساز و دم آدم دم، یہ پہلے جو چار اس کے مراحل ہیں وہ درویشی کے ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے. تبلیغ جب آپ کرتے ہیں تحکمانہ انداز میں تو نہیں کرتے، اپیل کے انداز میں کرتے ہیں. پہلے آدمی، میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اچھی ہے، نیکی کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے تھوڑا وقت دیجئے. آپ سائل کی حیثیت سے، دائی جو ہے سائل ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے جھولی پسارتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھولی پسارتا ہے کہ اللہ میری جھولی میں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے ایک کو تو ضرور ڈال دے. جھولی پساری کہ نہیں پساری؟ لوگوں کے سامنے بھی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ جھولی پساری کہ نہیں پساری؟ تو اس حوالے سے یہ درویشانہ عمل ہوتا ہے دعوت کا، تحکمانہ عمل نہیں ہوتا. ہاں حکومت قائم ہو گئی ہو پھر تحکمانہ ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، پھر طاقت کے زور سے جو ہے نیکی نافذ کی جائے گی اور بدی کا استحصال کیا جائے گا. لیکن وہ تو دور کی بات ہے، جب حکومت قائم ہوگی تب کی بات ہے، اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے کہ اپیل ہوگی، دلیل ہوگی، اپیل ہوگی، بڑے ہی آپ انداز میں، دل نشین پیرائے میں، بڑے ہی عمدگی کے ساتھ بات کریں گے. پھر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا، کوئی آپ کا استحضاء کر دیا، تمسخر کر دیا، کچھ آپ کو پاگل کہہ دیا، دقیانوسی کہہ دیا، تو برداشت کرنا ہوگا، جھیلنا ہوگا. اگر کہیں غصے میں آ گئے تو پھر آپ دائی نہیں رہے، غصے میں آ گئے تو دعوت کا معاملہ ختم ہو گیا. اور یہ کہ اس کے ساتھ پھر آپ کو اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا، تنظیم قائم کرنی ہوگی، اور تنظیم قائم کرنے میں اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنے جیسے انسان کا حکم ماننا پڑتا ہے. اس میں کون سے چرخاب کے پل لگے ہوئے کہ اس کی بات میں مانوں، میری بات کیوں نہ چلے؟ نفسانیت، انانیت انسان کے اندر ہے، لہذا اپنی انانیت کی قربانی دیتا ہے انسان، کبھی تو کہیں نظم کے اندر جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے، سم و تعاد کا نظام. پھر یہ کہ جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک صبر کرنا، چاہے کسی نے آپ کو گالی دی ہو، چاہے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہو، چاہے آپ کو جو ہے جیسے کہ غلاموں کے ساتھ ہو رہا تھا، یا جیسے کہ سمیہ اور یاسر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ستایا جا رہا ہے، جوابی کارروائی نہیں ہوگی. یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ با نشے درویشی در ساز و دبا دم دن، درویشی کے انداز کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو اور کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. چون پختہ شری، جب تیار ہو جاؤ. اب تیار ہو جانا کس کس بانی میں ہوگا؟ تعداد بھی کافی ہونی چاہیے، دو چار آدمیوں سے تو نظام نہیں بدل سکتا. اکیلا جس کو آپ کہتے ہیں کہ چلا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. لہذا وہ پرندوں کی بھی کہانی بتائی جاتی ہے چھوٹی کتابوں کے اندر، بچوں کی کتابوں میں، کہ پرندے جو ہیں وہ کسی جال میں پھنس گئے تھے. اب وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ زور لگا رہا ہے تو وہ تو نہیں ہنس اٹھ سکتا، لیکن ایک کسی نے سمجھی کہ سب مل کر ایک دفعہ زور لگاؤ اور اڑو، تو وہ جال کو اپنے ساتھ لے کے اڑ گئے. تو جماعت چاہیے، جماعت متنوع تعداد میں ہو، اس کی تربیت ہو چکی ہو، وہ نظم کے عادی ہو چکے ہوں، سب و تعداد کے خوگر ہو چکے ہوں، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوں، پھر ٹکر مول لے لو، پھر تصادم. اب تصادم کے لفظ سے جو ہے کچھ کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو بڑا ثقیل لفظ ہے، کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے تصادم. تصادم کے بغیر نظام نہیں بدلتا. آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیے، کچھ اچھے لوگ ہوں گے، سلیم الفطرت لوگ، وہ آپ کی طرف کھینچ آئیں گے، نظام نہیں بدلے گا. وہ جو بگڑے تگڑے ہیں ان کے اوپر، اور علامہ اقبال نے جو کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. وہ ایکسپلائٹرز، وہ جو خدائی کا اپنا جو ہے سکہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا اقتدار ہے، جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، جو ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں نظام سے، ظاہر بات ہے وہ تو اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تصادم ہوگا. اور اس وقت ٹکرانا جو ہے، یہ ہے در حقیقت، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پھر وہ ٹکر مول لی اور خود مول لی اللہ کے فضل سے. اس کی وضاحت میں اپنی اس کتاب میں کر چکا ہوں، اس لیے کہ ایک دور میں جبکہ ابھی ہمارے اوپر انگریز کا غلبہ تھا اور حکومت تھی، تو جو ہمارے علماء نے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس میں تھوڑی سی تحریف کی گئی ہے، کہ اس کو کہا گیا کہ نہیں صاحب، وہ تو حضور نے تو سیرت جنگ جو ہے وہ دفاعی کی تھی، پہلا حملہ کیا ہے قریش نے. یہ بات غلط، بالبداہت غلط. آٹھ حملے چھوٹے چھوٹے حضور کی طرف سے پہلے ہو چکے تھے، تب نئی بات ہے وہ کہ بدر کے لیے ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہ مکے سے نکلا ہے، آٹھ مہمے حضور کی طرف سے. یہ آپ میری کتاب پڑھیے، یا رحیق المختوم کے نام سے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ ترین کتاب ہے، یہ ایک ہندوستان کے عالم دین ہے، سفیر مبارک صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے رحیق المختوم، اور وہ عربی میں لکھی گئی تھی اور اس پر جو ہے پھر سعودی عرب سے انہیں انعام ملا ہے بہت، لیکن پھر اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور اب تو انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اردو میں کافی عرصے سے وہ وہاں موجود ہے. وہ حدیث، یعنی یوں سمجھیے کہ سیرت النبی پر صحیح ترین کتاب ہے تاحال جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں، جو اردو زبان میں آپ کو مل سکتی ہے. بہرحال اس حوالے سے یہ تصادم، البتہ تصادم حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ مسلح تصادم تھا، تلوار تلوار سے ٹکرائی برابر. 313 تھے ادھر 1000 تھے، بھائی یہی فرق ہے نا. باقی تو وہی انسان، وہی وارنٹیئر ادھر تھے، وارنٹیئر ادھر تھے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے، کوئی سینٹرل حکومت اس وقت تھی نہیں، کفر کی بھی کوئی حکومت قائم نہیں تھی، کفر کا کوئی فوجیں قائم نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کہ 5 ملین کی، 2 ملین کی، 1 ملین کی، یا 10-20 ہزار کی بھی کوئی فوج ہو، کوئی بھی نہیں. والنٹیئرس تھے جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے میدان بدر میں. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج حکومتیں ہیں، آج پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 5-5 ٹوپیاں اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اقتدار ہے، مقتدر مطلق ہے، فوج بھی ان کا حکم ماننے پر مجبور ہے، اور سارے نظام جو ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو جواز دے دیا تھا، زیادہ انہیں تو اختیار اس کا بھی ہے کہ وہ دستور کے اندر کوئی ترمیم کر دیں، یہ بھی تو اختیار دے دیا سپریم کورٹ نے. ہمارے ملک میں کورٹس نے یہ بڑی دریا دلی کا ثبوت دیا ہے کہ جو کوئی بھی فوجی عامر آ گیا، جس نے زبردستی جو ہے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا، اسی کا ہے. تو انہوں نے خود زبردستی قبضہ کیا اور اس کو جواز دیا ہماری سپریم کورٹس نے ہمیشہ کے لیے. وہی معاملہ اس وقت بھی ہے، تو وہ تو گولی چلانے کا حکم دے گا تو آپ کا جوان گولی چلائے گا. یہ ساری صورتیں اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی دو طرفہ قتال کی بجائے یک طرفہ قتال، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو کر میدان میں آ جائیں لیکن کسی اور کے اوپر گولی نہ چلائیں. یہ جو ایرانیوں نے کر کے دکھایا ہے، ایک روشنی کا مینار بنا دیا انہوں نے، کیونکہ جتنی بھی تحریکیں عالم اسلام میں چلی ہیں ان میں کامیابی اگر کسی درجے میں حاصل ہوئی ہے تو صرف ایران میں حاصل ہوئی ہے. انہوں نے بہرحال، وہ شیعہ ہیں تو فقہ جعفری کی حکومت انہوں نے قائم کر دی ہے، فقہ جعفری کا نفاذ قائم کر دیا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. باقی اور تو کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. ایک بغاوت ہوئی تھی 79 ہی میں آس پاس، آپ کو یاد ہوگا. ابھی انقلاب جو ہے ایران کا وہ بھی تازہ تازہ ہی تھا، لیکن اس وقت جو کہ عرب میں ہوا وہ ناکام ہو گیا. جنہوں نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت خون ریزی ہوئی اور کئی دن تک جو ہے وہ نماز بند رہی ہے بیت اللہ کے اندر، یہ آپ کو یاد ہوگا، بڑا وہ فرسا واقعہ تھا جو ہوا تھا، ناکام ہو گئے. الیکشن کے ذریعے سے وہ الجزائر میں آنے لگے تھے، اس کا راستہ روک دیا فوج نے. باقی کہیں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی سوائے ایران کے، اور ایران کا بھی وہ کام، باقی سارا جو ان کا پروسیس ہے وہ میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بات کہ جب تیاری ہو جائے تو پختہ شوی، جبکہ وہ جو بھی بادشاہ درویشی جو کام کرنا ہے وہ کر لیا ہو، اکمپلش کر دیا ہو، ساری شرائط پوری ہو جائیں، اب جو ہے جو پختہ شوی خدرا برسلطنت جم زنگ، وہ جو ہے طریقہ وہ ہوگا یک طرفہ انقلاب، یک طرفہ جہاد، یک طرفہ قتال، اپنی جانیں دینے کے لیے میدان میں آ جانا، اس کو گھراؤ کرنا، پکٹنگ کرنا، گولیاں کھانے کے لیے اور جانیں دینے کے لیے تیار رہنا. یہ طریقہ ہے کہ جو آج بھی انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ جانے دیے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. سورہ آل عمران میں فرمایا وہ یتخذ منکم شہداء، اللہ تم میں سے کچھ نہ کچھ کو شہادت کا جو منصب ہے عطا کر دینا چاہتا ہے. 259 صحابہ کرام نے جانے دی ہیں اور 959 کفار مارے گئے. یہ جو ہے یہی رحیق مختوم کے اندر پوری تفصیل دے دی گئی ہے، صحابہ کرام 259. لیکن آپ غور کیجئے کہ ان میں سے ایک ایک ہم جیسے لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت حمزہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی جان مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں میں سے لاکھوں کروڑوں کی جان سے زیادہ قیمتی جان. اسد اللہ و اسد رسول ہی حمزہ رضی اللہ عنہ، لیکن یہ شہید ہو گئے. 250 سے زائد صحابہ کرام نے جب خون دیا ہے، اپنے جانے دیے، تب وہ اسلامی انقلاب آیا، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. ہاں وہاں تھا دو طرفہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. یہاں یہ ہوگا کہ قتل کرنا نہیں ہے، قتل ہونے کے لیے تیار رہنا ہے. لیکن اگر 10-20 ہزار آدمیوں نے جانے دی نہیں تو ظاہر بات ہے پرویز مشرف ہو یا کوئی اور ہو، بھاگنا پڑے گا یہاں سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن پھر کرسی مضبوط نہیں رہی، پی این اے کو بلا کر اور نیگوسیشن کرنی پڑی مجبوراً. اسی طریقے سے شہنشاہ ایران کو بھاگنا پڑا جان بچانے کے لیے، اور دو گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں، اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے دو گز زمین نہ مل سکی، جہاں کا وہ شہنشاہ تھا آریہ مہر، اور جہاں وہ کہ خسرو کے دور کی عظمت جو ہے اس کو دوبارہ لانے کے خواب دیکھ رہا تھا. بہرحال پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ محکم ہے یہ بات کہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر کام کرنے سے یہ کام پورا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. البتہ اس میں متشابہات کی گنجائش ہے. وہ گنجائش کیا ہے؟ سیرت النبی کا ایک تجزیہ میں کر رہا ہوں، سیرت النبی کا ایک تجزیہ کوئی اور شخص بھی کرنے کا حقدار ہے. مجھے کوئی پروپرائٹری رائٹس حاصل نہیں ہے کہ بس میں ہی تجزیہ کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ آپ بھی کر سکتے، اس میں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں کہیں کوئی اختلاف تھوڑا سا ہو جائے. محکم بات یہ ہوگی کہ ہوگا طریق محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین میں ہمارے اہل علم کے مابین، جو اصحاب فکر ہیں دانشور ہیں، ان کے مابین کوئی 19-20-20-21 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن دلیل لانی ہوگی سیرت محمدی سے علیہ صاحب صلاۃ وسلام. اور اگر کہیں کوئی اس کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ اس خاص معاملے میں حالات بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہمیں کسی نئے حکم کی ضرورت ہے. اجتہاد وہی ہوتا ہے جہاں کوئی نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو، اور اس میں پھر یہ کہ کم سے کم یہ طریقہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں گے تو گویا کہ آج کے دور کا جو ہے تقاضا پورا ہو جائے گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا جو محکمات میں سے ہے، وہ تدبیر اذنی کا معاملہ ہے. یہ کام ہونا تو ہے، وہ تو میں پچھلی مرتبہ کر چکا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، اور وہ بھی پوری عالمی سطح پر ہو کر رہے گی، لازمن ہوگی. البتہ تدبیر اذنی، اللہ تعالیٰ کہاں اس کام کو کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں سورہ سجدہ میں آیت آئی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار ہزار برس کا ایک دن ہے، اور ایک دن کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو جاتا ہے. ایک ہزار برس کے بعد پھر وہ نظام بدلتا ہے اور اس کے اندر کوئی نئی شکل پیدا ہوتی ہے. یہی بات تھی جس کے بنا پر اکبر اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں کچھ مولویوں نے یہ خیال جو ہے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ہزار برس ہو گئے، لہذا دین محمدی کا دور ختم ہوا، اب تمہارے لیے موقع ہے تم دین اکبری شروع کر دو، جس کی گمراہی کے اندر پھر پھیل کر وہ، اور اس نے ان کے مشوروں کو قبول کر کے تو دین الہی یا دین اکبری جو ہے وہ نافذ کیا تھا، اگرچہ وہ ختم ہو گیا، چل نہیں سکا. اس لیے کہ یہ جو ہے اب دوسرا ہزار سال چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی ایک نئی تدبیر شروع ہوئی. وہ نئی تدبیر کس اعتبار سے شروع ہوئی؟ 6-7 پوائنٹ سے جو بارہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آج پھر گنتی کر رہا ہوں. سب سے پہلے جو سلسلہ مجددین تھا، جو 1000 سال پہلے جو ہے اس میں رہا عالم عرب میں، اب وہ منتقل ہو گیا ہند میں، ساؤتھ ایشیا میں، بر عظیم پاک و ہند میں. چنانچہ الف ثانی، دوسرے 1000 سال کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ ہندوستان میں. 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں. 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی ہندوستان میں. 14ویں صدی کے شیخ الہند اسیر مالٹا کہاں؟ ہندوستان میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تجدید امت، تجدید دین کا سارا سلسلہ اللہ نے منتقل کر دیا. پھر یہ کہ اس 14ویں صدی جو ابھی مکمل ہوئی ہے، اب ہم 1422 میں آ گئے ہیں، 14ویں صدی میں عظیم شخصیتیں جتنی کہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہیں مسلمانوں میں، وہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال کی شخصیت ہے، مفکر ہونے کے اعتبار سے پورے عالم اسلام کے اندر کوئی ان کا مد مقابل نہیں، اور یہ ایکسپٹڈ فیکٹس ہے، میں تو صرف گنوا رہا ہوں، مجھے اس کے لیے دلائل دینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اسلامی نظام کی وضاحت اور بہترین عمدہ تصنیف و تعلیف کے ذریعے سے اس کام کو کرنے میں جو مقام مولانا سید ابو العلا مودودی کو حاصل ہے، وہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ہو پوری دنیا میں نہیں. جہاں چلے جائیں آپ کو تراجم ملیں گے مولانا مودودی کتابوں کے، یا جہاں کہیں بھی اردو پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں ان کی کتابیں موجود ہوگی، تفہیم القرآن موجود ہوگی. نمبر 3، ایک خاص عوامی سطح پر لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ، اس کے سبب میں مولانا الیاس جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور آج ان کی تحریک جو ہے وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور لیٹن امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، نہ معلوم کہاں کہاں، روس میں وہ جاتے رہے، اور عین رشین جو جبکہ وہ ان کا بھی عروج پر تھا اس دور میں جاتے تھے، اور چین میں جاتے تھے تبلیغ کر رہے. تو یہ عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہے، تو آخر کوئی سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا یہ خاص نقطہ ہے کہ ایک خاص علاقے کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. پھر تاریخی حقیقت، جب خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، خلافت ختم ہو رہی تھی، تو اس پر تحریک چلی ہے احتجاجی صرف ہندوستان میں، اور ایسی زبردست کہ گاندھی کو اور ہندوؤں کو اس میں شامل ہونا پڑا. پھر آزادی کی تحریک پوری دنیا میں چلی، تحریک پاکستان میں نام مذہب کا لیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. باقی پوری دنیا میں ایسا نہیں، اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر. مصطفیٰ کمال پاشا نے زندہ کیا ٹرک نیشنلزم، جمال عبد الناصر نے زندہ کیا عرب نیشنلزم، اور سیوکارنو صاحب نے زندہ کیا تھا ملے نیشنلزم. نیشنلزم نہیں، لیکن یہاں پر تحریک چلی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ پاکستان کا قیام معجزہ، یہ تو اب میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، وہ آپ پڑھیں تو میں نے دلائل دی ہے، معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں. کتنی عظیم جماعت تھی کانگریس، مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی نہیں اس کے مقابلے میں. پھر ہندو کتنا منظم تھا، تعلیم یافتہ تھا، سرمایہ دار تھا، بیدار تھا، مسلمان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. پھر مسلمانوں میں سے بھی عظیم ترین جو لوگ تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے. مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ، جو مقام و مرتبہ ان کا ہے دینی اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو آسمان پر تھوکے گا اپنے منہ میں، اس کو آ پڑے گا اس پر، ان کا مقام ہے تدین میں، دین میں، تقویٰ میں. ابوالکلام آزاد جینیس انسان، وہ تو پاکستان کے مخالف تھے. یہاں پنجاب کے اندر احرار، نہایت عوامی مبلغین، مقررین، واعظین، ان جیسے تو واعظین کسی نے پیدا کیے نہیں کسی تحریک نے، اور ان کے وہ بھی پاکستان کے مخالف، پھر بھی پاکستان بن گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ 27ویں شب میں نازل ہوا پاکستان، یہ آیات الہیہ ہیں. یہ پھر یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جب صحیح رخ پر کام کیا مولانا مودودی نے، سیاست کی بجائے، الیکشن کی بجائے، مطالبہ دستور اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ یہ امور جو ہے طے کر دو، اس کے نظریے قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. تمام قوم نے ساتھ دیا، مسلم لیگی عنصر نے ساتھ دیا، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کن کردار جو ہے پلے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کے حق میں جو ہے یہ. پھر یہ کہ اور دستوری دفعات آتی چلی گئی، قرارداد مقاصد اب جو ہے پریمبل سے نکل کر دستور کا جز بن گئی ہے، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، ایک آرٹیکل موجود ہے 227 کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی. کل دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس تھا، دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کا، اسلام آباد میں بھی اس میں گیا ہوا تھا. مولانا نورانی میاں نے وہاں پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے راستے سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. آخر دستور کے اندر یہ دفعات آئی ہیں، اگر بالکل سرے سے ہم لوگ میدان میں نہ ہوتے، 1973 کا دستور بنوانے میں ہم نے بھٹو کو مجبور کیا اور اس نے یہ اسلامی دفعات رکھ دی. ویسے میں نے وہاں عرض کیا، میں نے کہا یہ منافقت والا دستور ہے جو بنا ہے، جس میں اسلام ہے غیر مؤثر ہے، اس پر عمل کرنے والی بات ہی نہیں. بہرحال ہے، پھر بھی یہ تو بات ماننی پڑے گی. دفعہ 227 ہے، دفعہ 63 اور 62 موجود ہیں، چاہے اس پر عمل نہیں ہوتا، ڈیفنکٹ ہے وہ. پھر فیڈرل سمجھت کورٹ قائم کر دی ضیاء الحق صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کام تھا، اگرچہ اس کے اوپر 2 ہتھکڑیاں پہنا دی اسے اور 2 بیڑیاں ڈال دی اس کے قدموں میں. 1 ہتھکڑی کھل گئی 10 سال کے بعد، باقی 3 جو ہیں بیڑیاں ابھی تک پڑی ہوئی. پھر نوٹ کیجئے، میں عازم رجال کی شخصیت کی جو شخصیتیں ہیں ان کی فہرست میں کسی درجے میں بھی اپنا کوئی تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میری ذات سے ہٹ کر کے سوچئے، دعوت قرآنی کا جو غلغلہ پاکستان میں بلند ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ درس قرآن، عوامی درس قرآن، 500-600 آدمی اس میں جمع ہو جائیں، آج بھی ہو رہا ہے، اتوار کی صبح کا درس ہوتا ہے، 500-600 آدمی ہوتے ہیں. خواتین اتنی ہوتی ہیں کہ ہمیں خواتین انکلوجر بڑھانا پڑا ہے اب، تو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے، لہذا ہم نے جتنا حصہ پہلے رکھا ہوا تھا جس میں وہ پردہ ہم نے قائم کیا ہوا ان کے لیے، اب وہ ہمیں بڑھانا پڑا ہے، کچھ نہ کچھ شاید اور بھی بڑھانا پڑے. اب وہ ہمارا ہال جو ہے وہ تنگ پڑ گیا ہے، جب مسجد شہدا میں میرا درس ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تو اس سے اندازہ ہو گیا 700 نسخے تقسیم ہوئے تھے اس کے، 700 افراد درس کے اندر موجود تھے. یہ عوامی درس پوری دنیا میں کہیں آپ کو ملیں گے. اور پھر اس کے بعد جو آج ہو رہا ہے، فہم قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، آسان ترجمہ تحریک ہے، اور خواتین میں تحریک الہدا چل رہی ہے، یہ سارے در حقیقت اسی کے آف شوٹس ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے سوا اس میدان میں کوئی کام کرنے والا تھا ہی نہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں. لیکن اس سطح پر اور تراوی کے ساتھ 5-6 گھنٹے لگا کر تراوی ادا کرنا پوری دنیا میں کہیں ہے؟ آپ کہیں تذکرہ کریں گے تو وہ مانیں گے نہیں، کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو. لیکن ہے، بالفعل ہو رہا ہے. کراچی میں 10-15 مقامات پر ہوا ہے، لاہور میں متعدد مقامات پر ہوا ہے، ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی تو آخر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، فوری طور پر نہیں تو ذرا کو ڈیلیڈ صحیح، لیکن آئے گا. پھر یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کو علیحدہ رکھ کر آپ سے عرض کروں، یہ کام بھی اچیومنٹ اس ملک میں ہوا ہے، اس سرزمین میں ہوا ہے کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم قائم کر کے دکھا دی ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بیعت کی بنیاد پر تنظیم. بیعت تو صرف پیری مریدی کی ہوتی ہے. وہ بیعت جو تھی، جو سنت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بالکل ہمارے یہاں مر چکی تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. کوئی دینی جماعت اس وقت قائم نہیں ہے. ہاں تصوف کا حلقہ ہے، جیسے اکرم عوان صاحب کا جو ہے وہ تصوف کے حلقے کی بیعت ہے. باقی یہ ہے کہ وہ تنظیم جو ان کی ہے، تنظیم علی اخوان، وہ بیعت کی بنیاد پر نہیں ہے. تصوف کا بیعت تو چلی آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن تنظیم اور جماعت جو ہے بیعت کی بنیاد پر ہم نے قائم کی. پھر الحمدللہ کہ نہی عن المنکر کے ضمن میں یہ کہ اس کے ضمن میں یہ باللسان سے ہو کر تدریجن اس کو جانا ہے بالید تک. بات کرنی ہے تو نہی عن المنکر باللسان، لیکن اس کو لے کر جانا ہے بالید تک، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ کہ نہیں ہم ہونے دیں گے اب یہ کام، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس کے لیے ٹکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، اپنی جانے دینے کو تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس صورتحال میں اس وقت جو ہے ایک کام تو یہ کرنے کا ہے جو میں نے خاص طور پر نواز شریف صاحب کے دور میں شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ وہ میرے پاس چل کر آ گئے تھے موجودانہ طور پر، وہ بھی میں کہتا ہوں میری تو یہ حیثیت ہی نہیں، نہ میری سیاسی حیثیت ہے، نہ میں کسی فرقے کا سربراہ ہوں، نہ یہ کہ کوئی میرا بڑا دارالعلوم ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ادنا سا خادم، ادنا سا اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دین کا خادم ہوں. لیکن میاں شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب، چاروں شرفا دو مرتبہ چل کر آ گئے ہماری اس قرآن اکیڈمی میں اور پختہ وعدے کیے. تب میں نے یہ کہ مرتب کر کے جو ہے ایک نظام ان کو دیا کہ دستور کے اندر یہ چور دروازے ہیں، ان کو اگر آپ چور دروازوں کو بند کر دیں، باقاعدہ لفظی ترامیم کے ساتھ پروپوزل پیش کی تھی انہیں، اگر آپ یہ کر دیں تو گویا کہ گاڑی جو بھی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اسلامائزیشن آف لاس کا عمل جو ہے وہ تدریج کے ساتھ سہل سہل بہت عمدگی کے ساتھ، کوئی خون خرابہ کیے بغیر یہ کام ہو جائے گا. وعدے کیے تین دفعہ، لیکن وعدہ خلافی کی. سود کے بارے میں بھی میاں شریف صاحب نے کہا 6 مہینے کے اندر ختم کرو، لیکن یہ کہا شہباز شریف نے. میں نے بھی کہا کہ ٹھیک آپ 1 سال لے لیں، اس میں اس سے زائد نہیں. سب وعدے ڈرے رہ گئے. لیکن آج میں نے آپ جو تازہ مساق، یہ تازہ ندائے خلافت آج آپ کو ملے گا، ضرور لے لیجئے. اس میں میں نے پھر وہی کوشش کی ہے کہ اس کو کوئی بھی حکمران ہو، ہماری بات تو وہی رہے گی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے کام لے لے. آپ اندازہ کیجئے بھٹو جیسا شخص اور اس کے ہاتھوں اللہ نے یہ کام لے لیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، حالانکہ قادیانیوں کی سپورٹ سے آیا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی تائید جو ہے وہ فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں بھی کرا لیتا، ہمیں کیا پتا. اور پھر جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اصحاب السبت کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں کیا پتا، ہم تو بات کہتے رہیں گے کیا جب لعلہم یتقون، شاید کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص کا دل جو ہے بالکل پتھر ہو گیا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے. ہوتے ہیں دل پتھر، ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کس کا دل پتھر ہو گیا ہے مجھے نہیں معلوم. حضور تو ابو جہل کو بھی آخری وقت تک کہتے رہے اور سب کچھ سامنے دعوت دیتے رہے. تو آج ہم نے پھر یہ اخبارات میں اشتہار دیا ہے، کافی پیسے خرچ کیے، اس لیے کہ روزنامہ جنگ میں بھی اور روزنامہ نوائے وقت میں دونوں میں یہ ہم نے اشتہار دیا ہے آل پاکستان ایڈیشنز کے اندر، میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جناب پرویز مشرف، بھارت کے حالیہ جارحانہ انداز کے پیش نظر ہمیں جہاں افواج پاکستان کی شجاعت اور صبر و استقامت اور پاکستان کے عوام میں کامل اتحاد و یکجہتی کی بھی شدید ضرورت ہے، وہاں اصل ضرورت اللہ تعالی کی مدد کی ہے، جس کے لیے لازم ہے کہ نمبر ایک، دستور پاکستان کی اسلامی دفعات کو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازوں کو فوری طور پر بند کر دیا جائے تاکہ نفاذ شریعت کا عمل ہموار اور پرامن طریقے پر تدریج کے ساتھ شروع ہو جائے اور ہم سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 7 میں وارد شدہ وعیدوں کی روح سے کافر، ظالم اور فاسق قرار پانے کی صورت سے نجات پا جائیں۔ وہ میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون۔ اس فتوے سے نکلنے کی شکل کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ ہم شریعت اسلامی کا جو ہے نفاذ کا عمل شروع کر دیں۔ اس زمن میں مفصل دستوری ترمیم آپ کو فیکس کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے ارسال کر دی جائے گی، وہ انشاءاللہ میں کل بھجوا دوں گا، لیکن میں آج یہاں پر وہ پرچہ لے آیا ہوں۔ یہ خصوصی اشاعت ہم نے شائع کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، جس میں پاکستان میں دستور سائے سم کی پوری تاریخ ہے اور جو انسداد سود کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے، کام ہوا علمی، اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ قرارداد مقاصد کا اردو متن بھی ہے، قرارداد مقاصد کا انگریزی متن بھی ہے۔ پھر اس میں جو ترمیم ہم نے چاہی تھی لفظ بلفظ جو اس کا مسودہ بنا دیا تھا وہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی آج آپ کو مل جائے گا۔ تو آج آپ دو پرچے جو ہے اس کے ندائے خلافت کے لینے کے لیے تیار رہے، ایک تازہ پرچہ جس میں جس کا اندر یہ شائع ہوا ہے سر وقت پر جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، اور دوسرا وہ دوسرا پرچہ جو ہے وہ 10 روپے اس کی قیمت ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے، ابھی تو چونکہ مہینے کے ابتدائی دن ہے لہذا کوئی زیادہ آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن اسے ابھی یہ پورا نہیں ہوا یہ اشتہار۔ نمبر دو، سود جیسے گناہ عظیم کے خاتمے کے ضمن میں اب تک جو سفارشات پیش ہوئی ہیں ان میں سے اس کمیٹی کی سفارشات کو جو سابق حکومت، اب میں یہ نواز شریف کے دور کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کے زمانے میں راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ ہمارے ہو یہ رہا کہ کوئی نظام نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی متبادل، اور متبادل نظام دیے گئے وہ سب ٹھپ بند۔ کئی مہینے کی کوشش کر کے راجہ ظفر الحق صاحب کی اس کمیٹی نے یہ کام کیا، میرے اپنے بیٹے نے اس میں کام کیا تھا اس لیے مجھے تفصیل سے معلوم ہے۔ وہ چونکہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے جو فیصل مسجد کے ساتھ ہے اسلام آباد میں، وہاں وہ بھی لیکچرر ہے اکنامکس میں، اسلامک اکنامکس میں، تو اس وہ بھی شریک رہا تھا، تو معلوم ہے کتنی محنت اس کے لیے کرنی پڑی، لیکن اس کی سفارشات بھی بند ہیں، وہ ہمیں نہیں سنائی گئی کہ وہ سفارشات کیا ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان سفارشات کو تو نافذ کر دیں، پھر کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہو، محسوس ہو کہ نہیں یہ معاملہ کم رہ گیا، اس کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، یا اس معاملے میں کچھ ہم ضرورت سے زائد آگے چلے گئے ہیں، کچھ کمی تھوڑی کر لینی چاہیے، اس کا معاملہ بعد میں ہو سکتا ہے، فوری طور پر نافذ کر دیا جائے جس میں کوئی ضروری کم و بیشی بعد میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کے الٹیمیٹم کے مخاطب ہونے سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ اگر باز نہیں آتے ہو سود سے، فاضلوا بحرب من اللہ و رسولہ، تو تیار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ تو ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوا تو ہم بھارت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بھارت ظاہر بات ہے قوت میں ہم سے زیادہ ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو یقیناً اس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ایٹم بم موجود ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس سے دگنا تگنا جو ہے ہر میدان کے اندر اس کے پاس ساز و سامان موجود ہے۔ آخری جملہ یہ ہے، قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں وارد شدہ الفاظ ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اب میں تو یہ بات کہوں گا چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے اور چاہے پرویز مشرف صاحب ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اس کے بعد کوئی مددگار تمہارا کون ہوگا؟ یہ اشتہار ہے کہ جو اصل میں اخبارات میں تو چھپ چکا ہے کل اور پرسوں، لاہور میں پرسوں آیا تھا، جنگ میں بھی اور نوائے وقت میں بھی، باقی پورے پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، یہ سارے ایڈیشنز جو ہیں ان اخبارات کے، اسلام آباد، ان میں یہ ہے، وہ کل شائع ہوا ہے، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کر سکے اس مرتبہ کہ اس کو علیحدہ ہینڈ بل کی شکل میں لے آتے، وہ کبھی رہ گئی ہے، میں چونکہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ پرچہ بھی موجود ہے، لیجئے، اور دوسرا وہ کہ جو دستاویز ہے ایک طریقے سے پاکستان میں اسلامی دستور کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے۔ اب اس زمن میں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل بنی تھی، یہ اس مطالبے کو لے کر کھڑی ہو جائے، کل بھی میں نے وہاں گفتگو کی ہے. بہرحال اگرچہ ابھی کچھ حضرات کی رائے تو بنی ہے, میرے ساتھ متفق ہوئے ہیں, لیکن ابھی اکثریت وہاں کی جو ہے وہ اسی نہج پر جانا چاہ رہی ہے. متحدہ مجلس عمل بھی بنا لی گئی ہے, اور یہ کہ الیکشن میں ایک پلیٹ فارم سے حصہ لینے کے لیے 6 جماعتوں نے ابتدائی جو ہے معاہدہ کیا ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اس قسم کے کسی معاہدے میں میں تو شریک نہیں ہوں گا, اس لیے کہ میرے نزدیک الیکشن کے ذریعے سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اگر آپ کا یہ اتحاد قائم رہا تو ہم سپورٹ کریں گے, باہر سے رہتے ہوئے سپورٹ کریں گے تاکہ یہ کہ مسلمان ووٹ دیں آپ لوگوں کو, لیکن یہ کہ خالص اسلامی اتحاد ہونا چاہیے. اس میں یہ کہ کوئی اپوزیشن جماعت جو ہے, کوئی سیکولر مذہب جو جماعت ہے سیاسی, اس کو شریک نہ کیا جائے. خالص مذہبی جماعتوں کا اگر کوئی متفقہ پلیٹ فارم بن گیا اور قائم رہا الیکشن تک تو ہم بھی سپورٹ کریں گے, اگرچہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے براہ راست. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.